الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے دو نظام اس دنیا میں قائم فرمائے، ایک نظام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور دوسرا نظام شیطان کا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ امور ان کے لیے فرض فرمائے کہ اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، جنت کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا اور گناہوں سے بچنے کی ہدایات دینا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا معمول یہی رہا کہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا اور گناہوں سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی طریقے سے گناہوں سے بچ جائے. اور شیطان کا کیا کام رہا کہ شیطان نے جس وقت نکالا گیا اس وقت اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس وقت تک انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن تک یہ زمین سے دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے، قیامت تک گمراہ کروں گا. تو دونوں نظام اس کائنات کے اندر دونوں نظام چل رہے ہیں، ایک رحمانی نظام ہے اور ایک شیطانی نظام ہے. لیکن جب ہم سبب اور اسباب کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ شیطانی نظام بھاری اور بھرکم نظر آتا ہے بنسبت رحمانی نظام کے، کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ گھر رہنے کے لیے، نہ کوئی اتنا مال، نہ کوئی جائیداد، نہ کوٹھی. لیکن جو شیطان کے ماننے والے ہیں ان کو جب انسان دیکھتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے اچھا کھا بھی رہے ہیں، اچھا پی بھی رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، اچھے لباس میں بھی ہیں، اچھی چیز میں بھی ہیں، تو انسان کا دماغ ہر اس اچھی چیز کی طرف جاتا ہے جو انسان کو اچھی لگے. تو ہم لوگوں نے اسی کو فلاح اور کامیابی کا مرتبہ سمجھ لیا کہ فلاح اور کامیابی کس کے اندر ہے، کہ ہمارے پاس اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فلاح و بہبود کی چیزیں بن گئی. اور خاص طور پر اس دور کے اندر تو حلال و حرام کا فرق ہی نکل گیا. اب تو کاروبار کرنے والا کہتا ہے اگر میں سود نہ لوں تو میں کاروبار کس طرح کروں، لہذا میرے لیے سود لینا لازمی ہے. دکاندار ہے تو کہتا ہے میری دکان کس طرح سے چلے گی، اگر میں نے اپنی دکان کے کاؤنٹر پہ لڑکی کو نہ کھڑا کیا تو میری دکان میں سیل کے لوگ لینے کے لیے کس طرح سے آئیں گے. تو ہر وہ حرام کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا شیطان نے اس کو عام کیا، اور وہ نظام عام کیا جس نظام کے ذریعے سے یہ سارا فساد آیا. جب وہ نظام عام ہو گیا تو اللہ کی قوت اور قدرت، پھر وہ قدرت رحمان کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، قدرت کاملہ قاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں نظام تبدیل کروا دیتے ہیں. احد کے اندر کتنے نکلے تھے، بدر میں 313 نکلے تھے 1000 کے مقابلے میں، بعضی روایات میں 1100 کی تعداد آئی ہے. لیکن کیا ہوا، اللہ نے 313 کو غلبہ عطا فرمایا کس کے اوپر، 1100 کے اوپر، 1000 کے اوپر. وہ 313 کون ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آج اس واقعے کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ ابو سفیان جو سرداران مکہ میں سے تھا، یہ اپنا مال تجارت مکے والوں کی تجارت چلتی تھی شام سے، اہل شام سے جا کر یہ تجارت کر کے آتے تھے، تو ابو سفیان کے حوالے لوگوں نے 50,000 دینار کیے کہ یہ لے جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں جہاز کا نظام تو تھا نہیں کہ ہر ایک چلا جائے، تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک انسان کو اپنا متولی اور بڑا بنا لیتے تھے اور اس کے حوالے اپنی رقم کر دیتے تھے کہ بھائی یہ سامان ہے، اس سے تجارت کر لینا، جو نفع ہو وہ نفع لا کر ہمارے حوالے کر دینا. ابو سفیان گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان اتنی بڑی رقم لے کر کے نکلا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان پر لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا صحابہ تیاری کرو. اب صحابہ سے مشورہ مانگا گیا، کیونکہ اہل مدینہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی مدد کریں گے، اور یہ جو لشکر جا رہا تھا احد کی طرف، یہ مدینہ سے مغرب جنوب کی طرف پڑتا ہے، یہاں پر ایک کنواں اس زمانے میں قائم تھا، تو آج کل کے جس طرح آج کل کے زمانے میں ہوٹل لوگ ٹھہرنے کے لیے اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اس زمانے میں جہاں پانی ملتا تھا لوگ وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو شام اور اس طرف سے جتنے تجار آتے اور مکے جانے والے ہوتے تھے وہ سب آ کر احد کے اندر ٹھہرا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو روانہ کیا، پہلے تو مشورہ مانگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ حکم دیں، اگر آپ کہیں گے لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے، اگر آپ کہیں واپس آنا ہے تو ہم واپس آ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے پھر مشورہ دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا رسول اللہ آپ جس طریقے سے کہیں گے ہم لڑیں گے، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری تجارت، سب کچھ آپ پر قربان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو. تو صحابہ اللہ نے ان کو کیا مقام اور کیا رتبہ عطا فرمایا تھا، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین صحابہ کی رائے نہیں مانگ رہے بلکہ انصار کی رائے مانگ رہے کہ انصار نے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے آپ کی مدد کریں گے، اور یہ واقعہ مدینے سے باہر ہونے جا رہا ہے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہتے ہیں انت وربک فقاتلہ انا ہاؤنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب کیا کر کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، بلکہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں یہ شمال سے کہیں گے تو ہم شمال سے لڑیں گے، اگر آپ ہمیں جنوب سے کہیں گے تو ہم جنوب سے لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر ہم اپنی جان نثار کر دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے مقداد ابن اسود، کاش یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ہوتا اور اللہ کے نبی خوش ہو جاتے، کیونکہ جس وقت حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ آج انصار بھی ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکلے، لیکن ابو سفیان اتنا ذہین تھا، کافر تو تھا، کافر کے پاس ذہن ہوتا ہے وہ ذہن پر بھروسہ کر کے چلتا ہے، اور مومن کے پاس ذہن ہوتا ہے لیکن وہ ذہن پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. آج کیا ہے، آج کفار کے پاس کیا چیز نہیں ہے، آج دنیا کے 52 ممالک کے کفار مل کر کے دنیا کے کمزور ترین مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، لیکن ان کمزور ترین مسلمانوں نے اپنے آپ پر نہیں دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم کیا ہے، تیرا دین ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، تو چاہے تو اس کو مٹا دے. احد میں کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین باقی رہے اور یہ دین چلتا رہے تو اس چھوٹے سے لشکر کو فتح عطا فرمانا، اگر یہ لشکر ختم ہو گیا تو تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ 52 ممالک اور یہاں سب سے کمزور ترین، لیکن ان کا بھروسہ کس کے اوپر تھا، اللہ کی ذات کے اوپر، اور جب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. وہ 52 ممالک دوسرے ٹیپ پر دیکھنے پر مجبور ہو گئے. کس لیے؟ کہ اللہ کی مدد شامل تھی. اِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَمِدَّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اِسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, پھر تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اور 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احد کے اندر مدد فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000, اور ایک روایت میں آتا ہے بِ3000 من الملائکۃ منزلین, اللہ تعالیٰ نے 3000 کا لشکر, فرشتوں کا لشکر 3000 کا تھا, اور ایک روایت میں یہ اندر آتا ہے کہ 5000 کا لشکر تھا. تو جب فرشتے آ رہے ہوں جو نظر بھی نہ آ رہے ہوں, آج کسی کے اوپر اگر جن آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھاگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تھپڑ مارنے کے بعد بول دے میں نے تو مارا ہی نہیں, مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا, جن نے مارا. تو ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں آتے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے. آج بصارت کی کوشش ہے, اگر آنکھ کی روشنی جا رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اگر دل کا ایمان جا رہا ہے تو اللہ والوں کے پاس نہیں جاتا. دوستو, آنکھوں کی بصیرت اور دل کی بصارت, اس میں بہت فرق ہے. انسان آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے, لیکن دل کی آنکھ اگر کھل جائے تو پھر انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتی لیکن انسان کو نظر آ جاتی ہے. صحابہ کی کیا تھی؟ آنکھوں کی بصیرت بھی صحیح تھی, اور بصارت کا تو کیا کہنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, اللہ کا نبی موجود تھا. 313 ہونے کے باوجود صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کن کے مقابلے میں اتر رہے ہیں, بس صحابہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اترو یہاں پر. آج مسلمان میڈیا کی بات پر یقین کر لے گا, ٹی وی کی بات پر یقین کر لے گا, جھوٹ بولنے والے کی بات پر یقین کر لے گا, لیکن قرآن کی بات بتلائی جائے تو سوال کرے گا, مولانا اللہ نے یہ حکم کیوں دیا, اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کبھی میڈیا سے بھی مانگا یقین؟ کبھی اس سے دلیل طلب کی کسی نے؟ بولو بھائی, آج ہمارے ایمان کا درجہ تو یہ کہ ایک انسان اگر ایک انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو انسان انسان کی بات پر یقین کر لیتا ہے, اس سے دلیل طلب نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اگر آ جائے سامنے تو کہتا ہے اس بات کی کیا دلیل ہے, مجھے تو اس کے اوپر یقین نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنی, کہتا لا اکراہ فی الدین, اللہ نے دین کے اندر جبر نہیں رکھا, میں نماز نہیں پڑھتا. عورتوں سے کہا جائے پردہ کر لو, کہتی ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر جبر نہیں ہے, ہم پردہ نہیں کرتے. تو جب ہم نے اللہ کا کام کرنا چھوڑ دیا, پھر آج ہم یہ توقع لگا کر کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرے گا, اسلام کو غلبہ عطا کرے گا, مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا. تو جب ہم نے اللہ کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام کیوں کرے گا؟ اگر ہم اپنے ملازم کی تنخواہ 2 مہینے کی روک لیتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد وہ بھی ہاتھ روک کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے 2 مہینے کی تنخواہ لا تب میں تیرے پچھلے مہینے کا کام کروں گا, کیا پتا تو میری تنخواہ لے کر کے بھاگ جائے. ایک انسان سے یہ توقع رکھ رہا ہے, لیکن وہ احکم الراحمین ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع اور رائگاں نہیں کرتا. انسان اگر ایک کانٹا بھی چھپ جائے, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ زلزال میں ارشاد کیا فرمایا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ایک معمولی سی نیکی بھی کی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو عطا فرمائیں گے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ایک معمولی سا گناہ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی گرفت فرمائیں گے. جو انسان کیا سوچتا ہے کہ یار یہ اسباب ہے, دنیا دار الاسباب ہے, اگر سبب نہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ سبب اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ کہ صرف تمہارے دل کو تمنا رہے, مطمئن رہو تم کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ, اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاؤ. ابھی جو پاکستان کے 28 فوجی جو مارے گئے کیا ہوا, کیوں مارے گئے؟ کیونکہ شروع دل سے گھٹنے ٹیک دیے, شروع دل سے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہمارے یہ بیس کے حوالے, یہ بیس کے حوالے, یہ چیز کے حوالے, یہ چیز کے حوالے. تب پھر کیا ہوا, آج کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں معافی, ہم معافی نہیں مانگتے, ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے کیوں یہ تجلیل ہو رہی ہے. ارے 313 سے تو غالب آ گئے, 313 سے تو غالب آ گئے, آج تو 500,000 کی فوج موجود ہے, کیوں غالب نہیں آ رہے؟ کیونکہ اس لیے کہ سامان اور اسباب کے اوپر بھروسہ کر لیا. صرف ایٹم بم بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, چلانے والا دل بھی چاہیے. جب چلانے والا دل ہوگا تب کفار کو پتہ چلے گا کیا تھا افغانستان کے پٹھانوں کے پاس, کیا تھا ان مجاہدین کے پاس, کیا تھا؟ نہ کپڑے تھے, نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چیز تھی, نہ بچھانے کے لیے بسترے تھے, نہ کھانے کے لیے روٹیاں تھیں, چندہ کر کے کھاتے تھے, مانگ کے کھاتے تھے. لیکن کیا تھا, غیرت اور حمیت تھی. اللہ کے نام کے اوپر کوئی حرف آ جائے ان سے کبھی برداشت نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پھٹی چپلوں کو, پھٹے ہوئے کپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا. کن کے اوپر؟ ان ملک کی فوجوں کے اوپر جن کے جسموں کے اوپر $5,000-5,000 کا سامان لگا ہوتا ہے. ان کا ایک ایک چشمہ $1,800 کا ہے, ایک ہیلمٹ $600 کی ہے, ایک وردی جو ہے وہ $1,200 کی ہے. اگر ایک مرتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم جان دینے کے لیے آئے, اور وہ کہتے ہیں ہم جان بچانے کے لیے آئے. ہم جان بچانے کے لیے آئے, تو جہاں جان بچانے کا معاملہ اور لینے اور دینے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, اللہ نے فرمایا ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان ساری دولت, ساری دنیا دے دے تو بھی اسرائیل علیہ السلام کے اگر سیدھے ہاتھ کے اندر رکھ دے تو بھی اسرائیل علیہ السلام معاف نہیں فرمائیں گے کہ چل جا کچھ کام کر لے, تھوڑی دیر تو اور جی لے. بلکہ کیا فرمایا, لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, ایک لمحہ اور ایک گھڑی کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا. جس وقت موت آنی ہے اس وقت موت آ کر کے رہے گی, اور جب موت نہیں لکھی, اللہ نے کسی کی موت نہیں لکھی, تو جب تک نہیں لکھی ساری دنیا چاہے اس کو مارنا اس وقت تک اس کو مار نہیں سکتی. اور اللہ نے جس کی موت لکھ دی ساری دنیا اس کی حفاظت کرے تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. جب یہ یقین ہو جائے, جب مومن کا یقین کامل یہ بن جائے, تو پھر مومن کے سامنے کون کھڑا ہوگا, پھر مسلمان کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ کسی کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کہ سامنے کھڑا ہو. کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین دوستو یہ ایمان کا اکمل ترین حصہ ہے. اگر یہ یقین کامل نہ ہو, اگر سو رہے ہو, اگر آپ سو گئے تو میں بھی سو جاؤں گا, اور میں سو گیا تو مجمع بھی سو جائے گا. پھر اگر یقین کامل اللہ کے اوپر نہ ہو تو پھر انسان چل ہی نہیں سکتا بغیر اسباب کے. آج کیا کہتا ہے مسلمان کہ بس پیسہ آنا چاہیے مولانا, کسی بھی طرح آئے, چاہے شراب بیچ کر کے آئے تو بھی مجھے قبول ہے, سود کے ذریعے آئے تو بھی مجھے قبول ہے. کیوں؟ مجھے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. ارے تو اس کا رب تھوڑی ہے تو. جو اللہ تعالیٰ نے جو رب تجھے اولاد عطا کر سکتا ہے, بیوی عطا کر سکتا ہے, وہ تجھے روزی عطا نہیں کر سکتا. بولو بھائی, روزی عطا نہیں کر سکتا. پھر آج ہم حلال کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے, آج حلال کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آج مسلمان نے آج حلال کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک لقمہ حرام, حجاج بن یوسف آیا اس نے ظلم شروع کیا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو شہید کیا. لوگوں نے کہا بدعا سے ڈر, لوگوں کی بدعا تجھے لگی. تو حجاج کا وہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حجاج نے کیا کہا, اس نے کہا جس وقت میں آیا تھا مجھے معلوم تھا کہ میں ظلم کروں گا اور یہ لوگ میرے خلاف بدعا کریں گے, اسی لیے میں نے جتنے علماء اور جتنے صلحاء تھے سب کی دعوت کی اور ان کے کھانے کے اندر ایک لقمہ حرام ملایا. اب یہ قیامت تک دعا کرتے رہیں, ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ ایک لقمہ حرام کا ہے. آج تو صبح سے شام تک لقمہ حرام کھا رہے, آج صبح سے شام تک لقمہ حرام کھا رہے, اولاد کو حرام کھلا رہے, پھر اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں مولانا ایسا تعلیم چاہیے کہ اولاد ہمارے فرما بردار بن جائے, اولاد ہماری بات ماننے لگے. اگر اس کو حلال کھلاتے, اگر حلال کھلاتے تو آج اولاد فرما بردار ہوتی, اولاد نافرمان نہیں ہوتی, اولاد سرکشی نہیں کرتی, اولاد ماں باپ کی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتلائے, آج اور احکامات کی روشنی کے اندر دیکھیے اولاد کیوں نافرمان ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ باپ کما کر کے بھی لا رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن جہاں اسی لیے انگریزوں کے ملک کے اندر کیا نظام ہے, اولڈ ہاؤس بنے ہوئے. افسوس یہ کہ یہود و نصارا نے اپنی اولادوں کو وہاں نہیں چھوڑا جتنا زیادہ مسلمانوں نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر وہاں چھوڑا. حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں, تین عمل ایسے ہیں کہ اگر انسان کو ملے اور انسان نے وہ عمل نہ کیے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو دور کر دیتا ہے. نمبر ایک, رمضان کا روزے دار کو روزے ملے اور وہ تاک راتوں کے اندر اپنی مغفرت کا کرائے, اس کی مغفرت کا ہو, اور ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے اور وہ جنت اپنے لیے واجب نہ کروائے. آج کیا سمجھتے ہیں, ارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, یہ تو ہمارے اوپر بوجھ بن گئے, اب ان کی خدمت کب تک کریں گے, ہم کب تک ان کی خدمت کریں؟ جب تک ان کے اندر سانس باقی ہے اس وقت تک ان کی خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, کبھی ان کے سامنے اف بھی مت کرنا, کیونکہ جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے, جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان, تو پھر کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات بھی اس کے دل کو لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, وہ فرمایا کہ پھر چھلکنا بھی مت, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ہمیشہ ان سے نرم گوئی سے بات کرنا. لیکن آج کیا معاشرہ تبدیل ہوا, یہود و نصاریٰ نے کیا سکھایا, آج مسلمان ان سے اتنا مرعوب کیوں ہوا, کس لیے مرعوب ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کی صحبت کے اندر رہنے لگا. ترک موالات تو جائز نہیں ہے. آج مسلمان کیا کہتے ہیں, حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے ترک موالات پر کھل کر کے لکھا ہے, حضرت نے فرمایا کفار سے ترک موالات جائز نہیں ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دو. فرمایا تجارت کرو لیکن دوستی نہ کرو اور محبت نہ کرو, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں, اس کی ضرورت مسلمانوں کو ہے. اگر مسلمان بائیکاٹ کر دے, آج کیا آسان حل ہے, کیا جی ڈنمارک کا بائیکاٹ کر دو, کس لیے بائیکاٹ کر رہے ہو, ارے ان سے محبت کرنا چھوڑ دو, وہ خود بخود اپنی موت پر جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بائیکاٹ کیا تھا؟ بولو بھائی, شاید میرے علم میں نہ ہو, آپ حضرت کے علم میں ہو, کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ قیصر و کسریٰ کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے؟ نہیں, فرمایا استعمال کرو لیکن ان سے محبت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے مخاطب کر کے فرمایا ہے, اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو بیٹا کہہ کر کے سمجھائے اور پھر بھی بیٹا نہ سمجھے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ظالم تو کتنا بدبخت اور محروم ہے کہ تیرا باپ تجھے اتنے پیار سے سمجھا رہا ہے, اتنے اچھے سے سمجھا رہا ہے, کیونکہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہمارے رب نے ہمیں کس طرح سمجھایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اے ایمان والوں کیا کرو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھ کر آؤ. کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی, اور آج انہوں نے کر کے دکھلا دیا. اگر دوست ہوتے تو کیا 28 جو فوجی مرے کیا وہ نظر نہیں آئے تھے؟ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہم غور کریں گے, اس کے اوپر ہم کمیٹی بنائیں گے جو تفشیش کرے گی. تفشیش کس بات کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے, کفار نے کہا کہ آپ ہمارے سرداران کی اولاد میں سے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیں. حضرت عثمان رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں یہاں طواف کروں اور اللہ کا نبی وہاں بیٹھا رہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے. ہم طواف اس دن کریں گے جس دن فاتح بن کر کے مکے میں داخل ہوں گے، پھر ہم طواف کریں گے. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر طواف کر لیتے تو اللہ کے نبی منع نہ کرتے، لیکن ایک غیرت اور ایک حمیت بھی ہے. جب غیرت دکھ جائے انسان کی، حمیت ختم ہو جائے، انسان بے غیرت اور ذلیل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یا کسی قوم سے مرعوب ہو جائے پھر کیا حال ہوگا؟ پھر تو موت ہی ہے، پھر تو وہ مار دیں، اٹھا کر کے لے جائیں، جیلوں میں قید کر دیں. وہ تو وہ آج تو مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. مسلمان اٹھا کر کے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو عزیز کے حوالے کر رہے ہیں، کہاں سے عزت نصیب ہوگی؟ آج ہمیں عزت کا دعویٰ ہے کہ ہمیں عزت ملے. مولانا دین کے اندر اتنا جبر نہیں ہے تو دین میں اتنی بےغیرتی بھی نہیں ہے، کہاں گئی غیرت؟ اگر کوئی مسلمان ایک تھپڑ مار دیتا ہے کون برداشت کرتا ہے؟ بولو بھائی، ابھی ایک مسلمان آئے، عام ہی مسلمان ہو، آپ کا بھائی ہے، نمبر ایک اس کا رشتہ آپ سے کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، نمبر دو اس نے کلمہ پڑھا ہے، نمبر تین جس طرح آپ ایمان لائے وہ اس طرح ایمان لایا، لیکن آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے، برداشت کرو گے؟ بولو بھائی، اگر ہے کسی میں ہمت برداشت کرنے کی تو ہاتھ اٹھائے کہ میں برداشت کر لوں گا. ارے بس کا کنڈکٹر اگر جو ہے غلطی کر جاتا ہے تو اس کو رکھ کے تھپڑ دے دیتے ہیں، کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا. ارے مارنا ہے تو جا کر کے وہاں مارو گا، جنہوں نے تمہارے 28 مارے ان کے مارو، اس وقت کہاں جان چلی جاتی ہے. اس وقت تو کہتے ہیں مولانا یہ چیزیں تو غور کر رہے ہیں اس کے اوپر، ابھی اس کے اوپر غور ہو رہا ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے گا. ایسے بغیرت حکمران اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ان بغیرتوں نے جو ہے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہر چیز مسلمانوں سے چھین لی. آج کیا ہے، کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے، ہر گھر میں زنا ہو رہا ہے، لیکن کسی کو روکنے کے لیے اجازت نہیں ہے. کسی کورٹ کسی عدالت کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی عدالت اس کو روک سکے. بچہ گھر میں شراب پی کر کے آ رہا ہے، باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. ایک زمانے میں مسلمان یہ باتیں جب سنتا تھا کہ یہ اہل یورپ کیا ہوتا ہے تو مسلمان کہتے تھے یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں. آج اہل یورپ نے ہمارے گھر گھر کے اندر وہ نظام نافذ کر دیا جو نظام ان کے یہاں تھا. آج بچہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے میرے معاملات کے اندر بولنے کی، میری جیسے مرضی میں کروں. آج بیوی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کہتا ہے پردہ کر، وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی پردہ. اس کے اندر کہاں سے اتنی ہمت آئی؟ جب حرام کھایا جائے گا اور حرام کھلایا جائے گا، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر گناہ عام ہو جائے گا، تو پھر دوستو یہی حال ہوگا کہ جتنے چھوٹے ایک بزرگ فرماتے کہ جب میں اللہ، آپ تو میری طرح متوجہ ہیں، ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں، اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل بھی بلکہ سمر بھی. شاعر کیا کہتا ہے، اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل بھی بلکہ سمر بھی، اے خانہ پر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. اگر آپ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں. آج کیا ہے، ہر گھر کے اندر زنا ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر حرام کھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی، آج بازاروں کے اندر عورتیں دیکھ لیں کیا حالت ہے، کہ مسلمان مرد بچے انہوں نے اتنی اتنی آستینوں کی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں انہوں نے آدھی آدھی آستینیں پہنی ہوئی ہیں، اب تو وہ آستینیں بھی غائب ہو گئی ہیں. مسلمانوں کی مردوں کے لیے تھا کہ ٹخنے کھول کر کے چلو، آج مسلمان عورتیں ٹخنے کھول کر کے چل رہی ہیں. تو کیا حال ہوگا جب مسلمان مردوں کی شفاعت اختیار کر لیں اور مرد عورتوں کی شفاعت اختیار کر لیں؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم قیامت کا انتظار کرنا کہ فانتظر الساعة، کب قیامت آئے اور تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے. آج کیا ہے، ہر گھر میں سینما ہے. پہلے تو کہیں کہیں سینما ہوتا تھا، آج ہر گھر کے اندر سینما موجود ہے. ہر گھر کے اندر وہ چیز موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ سوچتے ہیں ہم لوگ، لیکن اگر یہود و نصارا ناراض ہونے لگے تو ہر مسلمان سوچتا ہے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امداد بند ہو جائے. امداد ملتی کس کو ہے؟ عوام کو. عوام تک پہنچتی ہے امداد؟ جو ہوا اوپر بیٹھے ہیں وہی کھا جاتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ پھر ہم اللہ کی طرف رجوع. اور یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کا معنی کیا ہے؟ محرم کا معنی محترم ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم کے اوپر، تو اس مہینے کے پہلی ابتدا وہی خراب ہوئی ہے. اس سال کا یکم محرم کو جو واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، جو مسجد ختم نبوت کو بند کیا گیا اور گولیاں چلائی گئیں، غیرت کی بات ہے کہ آج ایک حاکم وقت جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے. جب اللہ کے گھر پر گولیاں چلیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کس وقت قوم پر عذاب نازل فرما دے کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کرے. احترام کیا ہے؟ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور نو دس محرم کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یوم شہادت ہے. تو ان شخصیات نے کیا بتایا؟ اسلام پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لیکن واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے. آج واقعہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو رلانے کے لیے ایک ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی نہیں ملا تو وہ چیخنے لگے. آج کسی شریف گھرانے سے اگر کسی عورت کی آواز آ جائے تو مرد کیا ہوتا ہے؟ فوراً گھر بھاگتا ہے کہ شرم کرو، باہر دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری آواز باہر آ رہی ہے. یہ شریف گھرانوں کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، یہ شریف گھرانوں کا عمل ہے. تو وہ جو سید الشہداء، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والحسن والحسین. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے گھر سے آواز آ جائے گی. واقعہ یہ نہیں ہے، واقعہ کچھ اور ہے. مولانا منظور مینگل صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا قاتل جن کو کہا جاتا ہے، قاتل وہ نہیں ہے. قاتل کون ہوتا ہے؟ اگر میں ہی قتل کر دیا جاؤں، تھوڑی دیر کے بعد پولیس آتی ہے، کسی کے پاس سے میری ٹوپی بھی برآمد ہوتی ہے، میرا چشمہ بھی برآمد ہوتا ہے، میرا کرتا بھی برآمد ہوتا ہے، تو پولیس کس کو پکڑے گی؟ بولو بھائی کیا ہو گیا، کس کو پکڑے گی؟ تو حضرت حسین کا گھوڑا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. حضرت حسین کا گھوڑا ہمارے پاس ہے، حضرت حسین کے کپڑے ہمارے پاس ہیں، حضرت حسین کا نیزہ ہمارے پاس ہے. تو ان کو پکڑو جو انہوں نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد خود رونے کے لیے بیٹھ گئے. آج سینہ کو بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ماتم کر رہے ہیں. مسلمان اپنے شہیدوں پر ماتم نہیں فخر کرتا ہے، مسلمان اپنے شہید پر ماتم نہیں کرتا ہے.
کہ اپنے شہید پر رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے بعد جو درجہ عطا فرمایا ہے اس درجے کے متمنی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. مسلمان اپنا سینہ نہیں پیٹتے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. آج کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، جب تمہاری نماز ہماری نماز سے نہیں ملتی، تمہارا کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا، تمہاری اذان ہماری اذان سے نہیں ملتی، تمہارا روزہ ہمارے روزے سے نہیں ملتا، پھر زبردستی کے بھائی ہیں. ایک شخص آئے آپ کے گلے لپٹ جائے، میں تو آپ کو بھائی ہوں. بھائی کیسے بھائی ہو تم؟ جی بس میں آپ کا بھائی ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہر پیچھے ہے، پتہ نہیں تو کس ذات کا ہے، کس قوم کا ہے، خام خواہ میرے خاندان کے اندر گھسا آ رہا ہے. کیا کہتا ہے ویشا تھا، اٹھے اسی مجلس میں سے اور چپٹ جائے آپ سے کہ میں تو جی آپ کا بھائی ہوں. اچھا چل مسلمان ہے بھائی ہے، مان لیا. نہیں نہیں مسلمان بھی سگا بھائی ہوں میں آپ کا، تو آپ مان لیں گے؟ تو کہاں سے آیا؟ تیرا حسب نسب کیا ہے؟ میرا حسب نسب کیا ہے؟ تو کس قبیلے کا ہے؟ تو مجھے سگا بھائی بنا رہا ہے، کس وجہ سے بنا رہا ہے؟ تو آج زبردستی کیا کہتے ہیں کہ نہیں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ اسلام کے اندر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو کسی کی میت کے اوپر اپنا گربان پھاڑ دیں اور زور زور سے روئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا اس چیز کے اندر. کس چیز کے اندر؟ کہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مردے پر رونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس چیز کا رونا ہے؟ ارے آج وہ چلا گیا، کل خود چلے جاؤ گے. اس کے لیے سینہ پیٹا جا رہا ہے، اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے اتنا انتظام کیا جا رہا ہے کہ جن کا ملک ہے، جنہوں نے ملک بنایا، ملک بنانے والے یہ لوگ نہیں ہیں، ملک بنانے والے اہل حق علماء ہیں. علماء نے قربانی دی تھی. انگریز کے مقابلے کے اندر کون کھڑا ہوا تھا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے تھے. بولو بھائی، آپ کا ساتھ دو کس کے، کون آیا تھا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی والے آئے تھے لڑنے کے لیے انگریز سے. 1856 سے لے کر کے 1947 تک کون لڑ رہا ہے؟ علماء نے کچھ حاضر اب قربانیاں دی ہیں. تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ دلی کے اندر جب انگریز داخل ہوا ہے تو سور کی کھالوں کے اندر علماء کو سیل کر کے زندہ جلا دیا گیا، مدارس منہدم کر دیے گئے اور یہ سمجھا گیا کہ اب اسلام ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور اگر میں کسی کی جان لیتا ہوں تو جان کس لیے لیتا ہوں؟ وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جان لے کہ تم میں سے شہادت کا درجہ کس کو ملنے والا ہے. مسلمان اپنے شہداء پر روتے نہیں ہیں، مسلمان اپنے شہداء پر ماتم نہیں کرتے، مسلمان اپنے شہداء پر خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. لیکن جن کو موت سے نفرت ہو، موت سے ڈر ہو کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردے کے اوپر نوحہ کرتے ہیں. آج کیا ہے مسلمان، آج سنی یہاں جو بیٹھے، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ علیم کی دیگیں اس میں دیگیں چڑھ رہی ہیں، میادیں بٹ رہی ہیں. مسلمان کھا بھی رہے ہیں، حلیم بھی کھا رہے ہیں، جو مفت کھا رہا ہے کھاؤ، حلیم کی نیاز کے نام پر آئے، جس نام پر بھی آئے کھاؤ. کیا ہو گیا؟ ارے حلیم پکا کر کے کھانی ہے، محرم کے علاوہ پکا کر کے کھا لو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی قوم میں سے ہوتا ہے. کھاؤ گے حلیم؟ وعدہ محرم کے علاوہ جتنے مرضی حلیم کھانی ہے کھاؤ، جتنے کباب کی بن کھانے کھاؤ. لیکن کیا ہے، آج مسلمان اس کے غم میں شریک ہیں. جی حضرت حسن اور حضرت حسین آل رسول شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سید جناب، وہ زندہ ہے. حضرت حسن اور حضرت، بات سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین زندہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدہ شبابی اہل الجنہ. یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو جب کسی کو کوئی رتبہ دیا جاتا ہے تو کوئی امتحان لے کر پھر رتبہ دیا جاتا ہے. بولے بھائی اگر ابھی آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کمشنر لگایا جا رہا ہے, آپ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے میں لگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں اتنی آسانی سے کیوں امتحان لیا جائے گا آپ کا, آپ کمشنری کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کمشنری تو دور کی بات ہے, پولیس کے اندر ایک معمولی سپاہی بھرتی ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو امتحان دینا پڑے گا. تو وہاں تو سید کیا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو قربانی تو دینی پڑے گی. قربانی دی جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے کیا ہے والحسن والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسول. جب معاملہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس طرف سے یہ ہوا تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے لڑنے کا. دیکھو اگر آپ کے والد اور آپ کے تایا کے اندر لڑائی ہو جائے اور آپ تایا کے خلاف بولنے لگو تو آپ کا باپ آپ کی پٹائی کرے گا, کرے گا یا نہیں؟ کہ بیٹا لڑائی میرے اور میرے بھائی کی ہے, تو چھوٹا ہے تجھے کیا حق ہے بولنے کا. بات یہی ہے, یا آپ اپنے تایا کو گالی دینے لگتے ہیں, تایا کو جوتے مارنے لگتے ہیں اور تایا کو جو ہے کتا اور خنزیر کہنے لگتے ہیں, آپ کا باپ برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو جب آپ کا جب ہم ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر یہ چیز ہے تو حضرت معاویہ حضرت یزید حضرت حسن حضرت حسین ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اللہ جانے اور وہ جانے, کیونکہ جن کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, تو ان کا معاملہ بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دو. قیامت کے دن خبر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یزید کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا, وہ کافر تھا یا مسلمان تھا, معاویہ کون تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. خبر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا, خبر میں سوال کیا جائے گا من ربک, اس کی تیاری کرو. سینہ پیٹنے سے خبر کے اندر من ربک کا جواب نہیں آئے گا, حلیم میں بانٹنے سے نہیں آئے گا, پانی پلانے سے نہیں آئے گا. آج کیا ہے سبیلیں رکھی ہوئی ہیں, پانی پلا رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ صرف مسلمانوں کے لیے بنا ہے. آج دیکھ لیں سبیلوں کے باہر ڈیک لگے ہوئے ہیں, ڈیک بج رہے ہیں, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, پانی پیو, یہ لے پانی پیجیے, یہ لیجیے پانی پیجیے. کس نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ وہاں کربلا کے میدان کے اندر پانی موجود تھا. 9 تاریخ جمعرات کی تاریخ ہے اور 10 تاریخ جمعے کا دن تھا جس دن حضرت حسین اور حضرت حسن کو شہید کیا گیا ہے. اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے جب دیکھ لیا, کیونکہ 3 شرطیں رکھی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے, کہ 3 شرطیں ہیں کوفہ کے گورنر کے پاس. نمبر 1 کہ مجھے یہاں سے واپس مدینے جانے دو. نمبر 2 اگر مجھے بیعت کرنی ہے تو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا, حوالہ میرے ذمہ ہے, جس کو اگر حوالہ چاہیے حوالہ اور تاریخ میں پیش کروں گا. جو آج پیش کرتے ہیں نا بنا چڑھا کر کے کہ وہاں پانی نہیں ملا, وہاں تو رونے لگے, وہاں تو بچے پیاسے مر گئے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, صرف مجمعے کو رلانا. اور آج تک میرا یہ چیلنج ہے کہ اس فرقے کے اندر کوئی حافظ قرآن دکھا دو. آج تک کی تاریخ کے اندر ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوا. اللہ نے اپنے کلام سے ایسے ہی محروم کر دیا. جو بغض صحابہ اپنے دل کے اندر رکھے گا اللہ کا کلام اس کے سینے میں کھا کے بسے گا. 3 شرطیں رکھی حضرت حسن نے, فرمایا کہ مجھے واپس مدینے جانے دو. میں آ تو گیا یہاں پر, اور آئے بھی کیسے تھے, وہ یہودی ابن سبا, اس نے کیا کیا, گھومنا پھرنا شروع کیا. کہا کہ حضرت معاویہ کا حق نہیں ہے کیا یزید کو جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دے, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کیا ہے, فرمایا تمہارے اوپر اگر ایک حبشی کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ حبشی بھی کالا ہو, اس کے دانت باہر ہو, اس کا سر پچکا ہوا ہو, تو بھی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے. حدیث سمجھ میں آ گئی. اب حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جا رہے ہیں. جب روک لیا گیا, واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے, اگر میں پیش کروں گا تو اثر بھی ہو جائے گی لیکن واقعہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اصل جو ہے لوگوں سے چھپایا گیا اور غلط باتیں اس کے اندر شامل کر کے مسلمانوں کے درمیان میں ڈال دی گئی. آج مسلمان اس چیز سے جلتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے سنی ہے, یہ تو حلیم کھاتے ہی نہیں ہے, نہ حلیم پکاتے ہیں, نہ یہ غم حسین کے اندر شریک ہیں. آپ کو ماں باپ کا غم تو ہے کہ ماں باپ مر گئے, لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین کا غم نہیں ہے. تو یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر داخل کر دی گئی. تو تین شرطیں تھیں, نمبر ایک مدینہ واپس تو جانے دو, نمبر دو اگر مدینہ واپس نہیں جانے دیتے اور بیعت کرنا لازم ہے تو بیعت میں یزید کے ہاتھ پر ہوں گا, گورنر مکہ کے ہاتھ پر نہیں ہوں گا. اور یزید کہا تھا دمشق کے اندر تھا, فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو میں وہاں چلا جاؤں. جب تینوں شرطیں نامنظور ہو گئی تب جمعے کے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیا دیا, فرمایا غسل کرو اور اللہ سے عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اہل کوفہ یہ ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے. تو غسل کہاں سے کیا تھا, پانی نہیں تھا تو غسل کہاں سے ہوا, بولو بھائی, پانی نہیں تھا تو غسل کہاں سے ہوا. اگر غسل ہوا ہے تو اس کا مطلب پانی موجود تھا, کھانا موجود تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اصل مقصد ہوتا کیا ہے, مجمع کو رلانا. ایک خان صاحب یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کربلا, بہت تیز تر بیان کیا, بہت تیز بیان کیا, کوئی نہیں رویا, کیونکہ پٹھانوں کے دل تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں, کوئی نہیں رویا. تو آخر میں جو تھا خان صاحب نے کہا یار یہ تو رونے والے ہی نہیں ہیں, یہ مجمع تو روکے ہی نہیں دے رہا. تو انہوں نے آخر میں ایک بات وہ کہہ دی جو کہنی نہیں چاہیے تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو نصاب تک نہیں دی. یہ لطیفہ ہے, وہ نہیں ہے, تو سارا مجمع رونے لگا. تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ رلایا جائے. اور پھر سب سے بڑی دلیل, اگر یہ ماتم کرنا عبادت ہے تو جو کرنے والے ہیں ان کے جتنے بڑے بڑے چاہے ان کے مقررین ہوں, ان کے جسم پر کوئی نشان تو دکھا دو. اگر یہ عبادت ہے, ماتم کرنا عبادت ہے, تو تمہارے علماء کیوں نہیں کرتے, ان کے جسم پر نشان دکھاؤ. اس کا مطلب عبادت نہیں ہے, یہ کرائے کے لوگ کرنے والے ہیں, یہ کرائے کے لوگ کرنے والے ہیں, یا چھوٹے موٹے لوگ جن کے اندر عقل نہیں ہے, انہوں نے خود چھڑیاں کیا ہے نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب عقلوں کے اوپر آتا ہے تو پھر عقل اسی طرح چھن جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی پیٹا جا رہا ہے. 1400 سال ہو گئے پیٹا جا رہا ہے, اپنے آپ کو مارا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لہذا مسلمانوں کا ایسے جلسوں میں شریک ہونا یا جہاں نیاز بٹ رہی ہو وہاں شریک ہونا, یہ ان کے کیا ہے, ان کی تعداد بڑھانے کے لیے. اور جو جن کی تعداد کے اندر شامل کیا گیا قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت حسن اور حضرت حسین کا مرتبہ کیا تھا ہم کیا جانیں, جتنی ان کی مرتبہ کے اوپر اگر ایک سال نہیں پوری زندگی اس سال بیان کرے تو ان کی منقبت بیان نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کیسی محبت کرتے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اپنے بچوں کو سواریاں کراتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کر کے کمرے کا چکر لگایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ کیسا ہے چلنے کے اندر. یہ محبت تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین آ گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر کے گئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھا کر کے لائے اور لا کر کے یہ آیت تلاوت فرمائی, انما اموالکم واولادکم فتنہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ اس مال اور اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آزمائش رکھی کہ میں محبت اپنی اولاد کی محبت کو برداشت نہیں کر سکا, خطبہ چھوڑ کر کے چلا گیا اور اٹھا کر کے لیا. اتنی محبت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو کون مسلمان ہوگا جو ان سے محبت نہ کرے؟ ہمارا تو عقیدہ جز ہے، یہ جز عقیدہ ہے یہ کہ جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہما. جس سے اللہ کا نبی محبت کرے اس سے اللہ کے نبی کی امتی محبت نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بولو بھائی، ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے جن سے محبت کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے اس زمانے کے اندر بچوں کو گود میں اٹھانا، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا، باعث کیا کہتے ہیں ذلت سمجھا جاتا تھا اس کو، اچھا محسوس نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو گود میں اٹھا لے، یوں گود میں اٹھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت حسن کو بٹھایا، ایک پر حضرت حسین کو، اور گھر سے نکلے تو ایک صحابی، ان سے برداشت نہیں ہوا، نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کی زبان سے اچانک نکل گیا کہ کیا خوب سواری ہے تمہاری. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سواری کو تو دیکھ رہا ہے، سواروں کو بھی تو دیکھ، کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں کے سردار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی محبت ہے ان سے؟ فرمایا، اے عمر، مجھے اتنی محبت ہے ان سے. تو جن سے اللہ کا نبی محبت کرے ان سے مومن محبت نہ کرے، یہ ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن واقعات کو گھمائے نا، جو اصل حقیقت ہے، تاریخ جو چیز بتلاتی ہے، تاریخ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ مورخ لکھنے والا وہ کون تھا، سچ بولتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا. ہر انسان جب کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے محلے میں مشہور ہو گیا کہ جھوٹا ہے، اگر وہ سچ بھی بولے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ شیر آ گیا، شیر آ گیا والی بات ہوگی، کہ وہ جب وہ تھا وہ مذاق کرنے لگا، گھر سے باہر نکلا، کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ نکلے، بچاؤ بچاؤ بھائی اس کو بچاؤ، تو ہنسنے لگا، ارے کہاں شیر، میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہیں گھر سے نکالنا مقصود تھا. دوسری دفعہ پھر یہی کیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ پھر بھاگے، پھر بھاگے، پھر اس کو بچا لیا. وہ تیسری دفعہ وہ گھر سے باہر کھڑا تھا، اتفاقاً شیر آ گیا، اس نے کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگوں نے کہا مذاق نہ کر، اس کو کھا گیا. تو کیا ہے، لوگ، ایک انسان اگر کاذب مشہور ہے تو اگر وہ کوئی کلام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کلام میں دیکھا جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. لہذا آپ تاریخ کی جتنی کتابیں وہ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کی جتنی کتابیں، تاریخ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، حدیث پر تو اعتبار کرو، صحابہ پر اعتبار کرو، تابعین پر اعتبار کرو، تبع تابعین پر اعتبار کرو. لیکن آج مسلمان تبع تابعین اور تابعین ان سب کو چھوڑ کر کے کس کے اوپر ہے، مورخ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاریخ اپنی جگہ ہے، لیکن تاریخ مستند ہے یا نہیں ہے، لکھنے والا کون ہے؟ آج طریقے سے بس ایسی عبادتیں، آج کل موسمی عبادتیں چل رہی ہیں، آج کل موسمی، محرم کے اندر کہتے ہیں ارے حلیم کھاؤ، آئیے حلیم کھلائے آپ کو، ربیع الاول آیا کہا حلوہ کھائے. آج کل مقرر بھی ایسے ہی ہیں، محرم کا مہینہ آیا تو محرم کی تقریر، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ربیع الاول کی تقریر، رجب کا مہینہ آیا تو کنڈوں پر تقریر. ابھی یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جو بیماری ہو، عالم اور خطیب کے لیے فرض عین ہے کہ اس بیماری کے اوپر بیان کرے. اب پورے پاکستان میں ڈینگی پھیلا ہوا ہے، اور کوئی ڈاکٹر جو ہے ایک مشن لے کر کے نکلے کہ میں ملیریا کے انجیکشن سارے پاکستان کو لگاؤں گا تو لوگ اس سے لگوائیں گے، وہ جوتے ماریں گے، تو لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں، تم جو ہے کہنا میں یہ کر رہا ہے. تو جس جو بیماری عام ہو، اس بیماری کے بارے میں بتایا جائے. آج ہمارے اندر حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا. جب فرق ختم ہو گیا, جب حرام اترتا ہے تو حرام بھی اپنا اثر دکھاتا ہے اور حلال اترتا ہے تو حلال بھی اثر دکھاتا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, میں یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کیونکہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 2 بجے ختم ہو جائے گا, کیونکہ عصر اور ظہر اور عصر, جمعے اور عصر کے درمیان اب وقت کم رہنے لگا ہے. یہ تینوں بزرگان دین, ایک چرواہا تھا وہاں پر دیوبند کے اندر, جو کیا کرتا تھا, گھاس کاٹتا تھا, صرف گھاس کاٹنے کے بعد 4 آنے کی گھاس بیچتا تھا اور اس کے اندر سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتا تھا, کچھ حصہ اپنی بیوہ بھتی کے لیے اور کچھ حصہ رکھتا تھا بچا کر کے, مہینے میں 1 دفعہ ان 3 علماء کی دعوت کر دیتا تھا. حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ یہ علماء اس کی دعوت کے لیے بیتاب رہتے تھے, یہ کب یہ دعوت کرے گا. تو ایک شخص نے کیا کہا, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ چرواہا آپ کو کیا کھلاتا ہے کہ آپ لوگ بیتاب رہتے ہیں, کہ یہ کب دعوت کرے گا. فرمایا کچھ بھی نہیں کھلاتا, نہ مر مسلم, نہ بریانی, نہ متنجن, نہ قورمہ, نہ حلیم, یہ کچھ نہیں کھلاتا. فرمایا حضرت کھلاتا کیا ہے, تو کہا کہ تھوڑا سا دودھ لے آتا ہے, تھوڑا سا چاول لے آتا ہے, اس کو ابال دیتا ہے اور وہ چاول اور دودھ ہم لوگ کھا لیتے ہیں. تو کہا حضرت اس کھانے میں کیا مزہ آتا ہے. فرمایا اس کھانے سے جو نور پیدا ہوتا ہے, جب اگلی دعوت 1 مہینے تک اس کا نور ایسا رہتا ہے کہ ہر عبادت کے اندر لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے. آج جو ہم کہتے ہیں ہمیں عبادت کے اندر لذت اور مزہ نہیں آ رہا, ہم سوچیں ہماری کمائی کیا ہے, آج سوچیں ہم کھا کیا رہے ہیں, کیوں مزہ نہیں آ رہا, نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا, حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہے, یورپ جانا ہے اسی وقت چلے جائیں گے, دبئی جانا ہے اسی وقت چلے جائیں گے. حالانکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے, من ماتا, جو جس شخص کا انتقال ہوا ولم یحج, اس نے حج بھی نہیں کیا, انشاء یہودی ہوں انشاء نصرانی, چاہے تو یہودی ہو کر مر جائے چاہے نصرانی ہو کر کے مر جائے, قدرت ہے, پیسہ ہے, انتظام ہے, صرف جہاز پر بیٹھ کر کے جانا ہے لیکن حج نہیں کر رہے. لیکن کیا ہے, حسینی کہلانے کے لیے تیار ہیں. ارے حضرت حسن حسین نے 20 حج پیدل کیے تھے, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے تھے. آج ایک حج فرض ہے مسلمان کے اوپر, مسلمان حج کرنے نہیں جا رہا, مال موجود ہے, دولت موجود ہے, آج کیا ہے اپنا مال بچا کر کے رکھا جاتا ہے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا حالت تھی, سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد سوچا کہ یہ غریب ہے, اس کو اموال دے دو. 10,000 دینار اس وقت کے دیے, 10,000 دینار اور 100 بالیاں اس کو دی اور 1 کھجور کا باغ دیا. تو اس بیوہ نے پیغام کیا بھجوایا حضرت حسن کے پاس کہ میں نے آپ سے بہتر اور بڑھ کر سخی شوہر دنیا کے اندر نہیں دیکھا. تو حضرت حسن نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر اسلام نے مجھے, اگر میں نے طلاق سے بائنا نہ دی ہوتی تو میں اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتا. لیکن آج کیا ہے, آج طلاق سے بائنا دینے کے بعد حنفی ہے, اس کے بعد کیا کہتا ہے, غیر مقلد کے پاس پہنچ جاتا ہے, جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں میں کیا کروں, وہ کہتا ہے جی ایک ہی ہے, وہ کہتا ہے جی گھر لیا چلو, ساری زندگی زنا کر رہا ہے.
اللہ,
اپنے مطلب اور کے لیے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کے لیے اپنے مطلب کا مولوی ڈھونڈتے ہیں کہ کون مولوی ہے جو ہمارے مطلب کا وہ دے گا. مطلب کا فتویٰ مت لو, وہ فتویٰ لو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ نظر و نیاز اور حلیم اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ کرتے ہیں سب؟ ارادہ ہے یا وعدہ ہے؟ وعدہ ہے. حلیم آئے کہو بھائی نہیں کھانی، نہیں کھانی، نظر و نیاز نہیں کھانی. لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کی بنیاد ڈال رہے ہیں، بکرا ذبح کیا، بنیاد کے اندر خون ڈالا، اٹھا کر کے بکرا مولویوں کو پہنچا دیا. وہ ایسے نادان مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں ارے مولویوں کو سب ہضم، ساری بلائیں ہضم ہو جاتی ہیں. وہ جتنی بلائیں وہ سارا مولوی بکرے کے اندر رکھ کے کھا گیا، اب اس کے بعد کوئی بلائی نہیں آئے گی. اگر ایسے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر و احد میں کیوں جاتے، کیوں اپنا خون بہاتے، ایک بکرا ذبح کرتے، ساری بلائیں مصیبت کفار دور، اور اس کے بعد صحابہ بکرا آرام سے کھاتے. وہاں تو پیٹ پر پتھر بن جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس ملک کی سالمیت پر جو اس وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو جگا دے، اور جو حکمران بے غیرتی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اگر یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، ان خبیثوں کو اللہ تعالیٰ دفن فرمائے. کیونکہ مسلمانوں کو جتنا ذلیل انہوں نے کیا واللہ یہود و نصارہ مل کر نہیں کر سکے، جتنا ذلیل انہوں نے کیا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دعا فرما دیں نیک و صالح اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کی عافیت کے لیے دعا فرمائے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے جو بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ساتھ لکھے میرے بھانجے کا انتقال ہو گیا، اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بیٹا احتشام بیمار ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا جمعے کی نماز کے خاص طور پہ دعا فرما دیں، ایک بچہ جو گمشدہ ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو اس کے گھر پہنچا دیں. ایک صاحب نے لکھا خلیل الرحمان صاحب 5 ماہ سے بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے. دیکھیے حالات لکھتے ہیں کہ جہاں بھی انٹرویو دیتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں. دوستو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کیا فرمایا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. 2 رکعت پڑھ، سجدے میں سر رکھ، اور جو کچھ تو لوگوں سے کہنا چاہتا ہے وہی سب کچھ اللہ سے کہہ دے، پھر اس کے بعد دیکھ اللہ تعالیٰ دل کا بوجھ کیسا ہلکا کرتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کاروبار میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں، حلال کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے 2 بھائی تھیلا سیمیا کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو مکمل شفا عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ یہ محرم کا مہینہ، یا اللہ جو محترم ہے، یا اللہ اس کو امن و امان سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یہاں کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما، اس ملک کی ہر چیز کے اندر یا اللہ اس ملک کو خود کفیل فرما، یا اللہ اچھے اور نیک حکمران ہمیں عطا فرما، یا اللہ ان غیرت حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا الله ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے لیے غیب سے انتظار فرما. یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ تھوڑے سے ہمیں یا اللہ تھوڑے سے میں ہمارے برکت عطا فرما، یا اللہ یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات و غائبین و غائبات، یہاں آنے والی عورتوں کو بھی محروم نہ فرما، ان کو پردے کی توفیق عطا فرما، مکمل پردہ کرنے کی، شرعی و اسلامی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمان مردوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزت کو صورت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے دادا اور میرے والد صاحب اور میری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد اور والدہ کو اور میرے دوستوں کو اور ان کے والد اور والدین کو اور ان کے عزیز اور اقربا اور ان کے والدین کو مکمل صحت عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔